الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام دوستو، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں تھوڑی نیکی بھی اپنا زیادہ وزن پیدا کرتی ہے. عام دنوں میں نماز با جماعت پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور رمضان المبارک میں نماز با جماعت پڑھی جائے تو 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. گویا ہر نیکی اس مہینے میں اپنا وزن کئی گنا، 700 گنا زیادہ تک بڑھا دیتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ وزن جس کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور اس کی مقدار کو متعین نہیں کر سکتا، وہ روزے کا وزن ہے. فرشتے تمام اعمال کا وزن لکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا عمل، اس کا وزن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ تو میرے لیے تھا، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. موسم بہار وہ ہے جس میں درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہر چیز اپنے اندر تر و تازگی پیدا کرتی ہے. ایک مہینے میں جو سرسبزی و شادابی آتی ہے، وہ آئندہ کئی مہینے بھی گزر جائیں تو وہ سرسبزی و شادابی نہیں آتی. اسی طریقے سے رمضان المبارک یہ نیکیوں کی سرسبزی و شادابی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو روحانی غذا حاصل ہوتی ہے، اس مہینے میں جو بہیمیت کو، حیوانیت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے، یقیناً وہ 11 مہینوں میں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی جتنی اس ایک مہینے میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ موسم بہار ہے. اصل انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر دولت کا وہ نور جو اس کی روحانیت کو بیدار کرتا ہے، نور دولت، وہ انسان کا اصل کمال ہے، باقی چیزیں تو ہمارے حیوانی درجے کی ہیں، کھانے پینے کی، نکاح شادی بیاہ کی، ہمارا ارتفاقی زندگی کا ٹھیک کر لینا، ایک اچھا ڈسپلن قائم کر لینا، اچھا معاشی سیاسی نظام بنا لینا، یہ ہمارے حیوانی دائرے کے چیز ہے۔ اور ایک اچھا انسان بننا، کمالات والا انسان بننا، اس میں خوبیاں پیدا ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نور پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نور پیدا ہو، روحانی سائنس جس سے انسان ملائے اعلیٰ کا ممبر بنتا ہے، ملائے اعلیٰ کی دعائیں لیتا ہے، ملائے اعلیٰ کے فیصلوں پر چلتا ہے، اور پھر عرش عظیم تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اس رسائی کا طریقہ کار، اس کا طرز، اس کی سائنس کیا ہے؟ آج ہم مادی سائنس کے نتیجے میں اپنے طبی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، سسٹم بن رہے ہیں، لیکن اچھے انسان بننے کے لیے، اس کی عادات کے اچھا بننے کے لیے، اس کی خلافت کے منصب کے تقاضے سے اس کی استعداد اونچی بنانے کے لیے جس سائنسی طریقہ کار پر چلنے کی ضرورت ہے، آج اس میں کوتاہی نظر آتی۔ تبھی اجتماعی نظام تو ایک نان مسلم بھی بنا سکتا ہے، اور بناتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بڑی اچھی پیدا کر سکتے ہیں، اچھے مکانات کے لیے اچھے انجینئر تیار کر سکتے ہیں، ایک پورا تعلیمی ادارہ بنا سکتے ہیں، اور اس ادارے کے مختلف شعبہ جات بنا سکتے ہیں، لیکن یہ دائرہ کون سا ہے؟ یہ وہ دائرہ ہے جو انسانیت کے طبی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور یقیناً طبی تقاضے پورے کیے بغیر روحانی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ محض روحانیت کی بات کرنا یہ بھی خلاف عقل ہے، اور محض مادیت کے تابع اپنی عقل و شعور کو بنا دینا یہ بھی عقل کے کمال کو کمزوری میں تبدیل کرنا ہے۔ اس میں اعلیٰ کون سا ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے، جس کے لیے عبادات کا نظام اختیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے اعلیٰ درجے کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی، مشائخ کی، علماء ربانی کی؟ طبی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ، پروفیسرز، وہ مادی دائرے کی عقل دیتے ہیں، اور انسان کو انسان بنانا، اس میں انسانی خوبیاں جو طہارت سے تعلق رکھتی ہیں، جو سماحت سے تعلق رکھتی ہیں، صبر ہو، قناعت ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، تما نہ ہو، یہ انسانی خوبیاں طہارت سے، عاجزی اور انکساری سے تعلق رکھتی ہیں، عدالت سے تعلق رکھتی ہیں، عدل و انصاف، اجتماعی نظام کیسا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان میں یہ چار بنیادی اخلاق پیدا ہو جائیں وہ سعادت مند انسان ہے، باسعادت ہے، اور جس انسان میں یہ چاروں خوبیاں نہ ہوں یا ایک آدھی بھی نہ ہو وہ شقاوت، بدبخت انسان ہے۔ تو گویا انسان ان چار خوبیوں، چار اخلاق کے اپنانے سے انسان صحیح معنوں میں اپنی روحانی ترقی اور انسانیت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا ایک نصاب ہے، سلیبس ہے، جیسے مادی نظام ترتیب دینے کا ایک سلیبس ہے اور اس میں انسان کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، ایسے ہی انسان کے انسان بننے کا سلیبس وہ عبادات کا نظام ہے، وہ اولیاء اللہ کی صحبت کا نظام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے جو تزکیہ صحابہ کرام نے حاصل کیا وہ اصول تزکیے کے، طریقت کے، صوفیاء کرام نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس نصاب کے ذریعے سے انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا ہے۔ یہ نصاب اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات سے تعلق قائم کرتا ہے، صفات باری تعالیٰ کا نور اور عکس یہ انسان کے قلب پر آتا ہے، اور اس پر جو علوم کی بارش ہوتی ہے، جو علوم کا انکشاف ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ مقصود ہے انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے۔ اگر کوئی قوم اس نصاب کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے تعلق قائم نہ رکھے، وہ قوم بڑی ناقص ہے، اس کی ترقی بڑی ناقص ہے، اس کی سوچ اور فکر بڑی ناقص ہے، اور اگر وہ درندہ صفت ہو تو بڑی فاسد ذہنیت ہے، اور سارے نتائج ذہنیت سے نکلتے ہیں۔ اچھی ذہنیت اچھا نظام بنائے گا۔ اگر انسانیت کی خوشحالی کی اور بھوک مٹانے کی ذہنیت ہے تو اچھا معاشی نظام بنائے گا۔ اگر انسانیت میں امن قائم کرنے کی ذہنیت ہے تو اچھا سیاسی نظام بنائے گا۔ اس کے علوم کا انکشاف ہوگا کہ انسانوں کی بھوک مٹانی ہے تو علوم معاشیہ اس کے قلب پر، اس کی عقل پر، اس کا نزول صفات باری تعالیٰ کی طاقت سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے اور وہ اس کا کنبہ ہے انسان۔ اس نے اپنے کنبے کی، اپنے خاندان کی، انسانوں کی بھوک مٹانے کے لیے ایک پورا نظام عطا کیا ہے۔ اس نظام میں داخل ہوگا تو بھوک مٹانے کی اہلیت پیدا ہوگی، اس کے طریقے سمجھ میں آئیں گے، اس کا طرز سمجھ میں آئے گا، اور اس کا طرز حکومت سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر محض دائرہ انسانیت کا اور ذہنیت فاسد ہے، مادیت کا ہے، کہ دوسرے انسانوں کی بھوک مٹے نہ مٹے اپنی مٹانی ہے، اپنے آپ کو ترقی دینی ہے، دوسرے انسانوں کے وسائل پہ بھی قبضہ کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ فاسد معاشی نظام فاسد ذہنیت سے پیدا ہوتا ہے، فاسد سیاسی نظام فاسد سیاسی ذہنیت سے پیدا ہوتا ہے، فاسد عبادات کا نظام فاسد اور باطل ذہنیتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اصل اصلاح تو ذہنیت کی ہے کہ اس کی ذہنیت پاکیزہ ہے، اس کی ذہنیت عدل و انصاف والی ہے، اس کی ذہنیت کے اندر عفت اور پاک دامنی کا غلبہ ہے، اس کی ذہنیت کے اندر ترقی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی ذہنیت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے یا مخلوق کی طرف، کدھر ہے، یا پیسے کی طرف۔ جتنا اچھا ذہن ہوتا ہے اتنا ہی اچھا ایک نظام بنتا ہے، اور اچھا ذہن پیدا ہوتا ہے انبیاء کرام کی تعلیم سے، فطرت انسانی پر چلنے سے۔ اچھا ذہن پیدا ہوتا ہے اجتماعی شعور سے۔ یہ جو صلاحیت اور استعداد ہے یہ روحانی سائنس کہلواتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہ استعداد پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کر کے آگے بڑھیں۔ صفات باری تعالیٰ کا ظاہری شکل قرآن حکیم کا کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حرمین میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں فیوزات ہوتے ہیں، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن میں سے انوارات کی لپٹیں نکل رہی، انوارات کی لپٹیں نکل رہی، یعنی قلوب کے اندر سے وہ شعائیں پھوٹ رہی ہیں جو انسان کو اللہ سے بھی جوڑتی ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کے فیوزات و برکات میں دیکھا کہ بیت اللہ سے انوارات کی شعائیں لپٹیں نکل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کتاب اللہ قرآن حکیم، اس سے انوارات الہی کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نور کی لپٹیں نکل رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کے انوارات کی لپٹیں نکل رہی ہیں، بے تحاشا انوارات۔ گویا شاہ صاحب اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان انوارات کو اپنے قلوب کے اندر داخل کرو تو تمہارے قلوب کی وہ تاریکیاں، وہ ظلمات جن پر گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، جن پر کھانے پینے کی خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے، جن پر عورتوں کی خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے، بد کرداری کی طرف بڑھتا ہے، تم ان انوارات کے ساتھ اپنا قلبی تعلق قائم کرو تو تم اتنے اونچے انسان بن جاؤ گے کہ جس سے تم انسانیت کی بھوک بھی مٹاؤ گے، جس سے تم انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑو گے، جس کی طاقت سے تم میں کمالات استعدادات تمہاری اتنی اونچی ہو جائیں گی کہ اس طاقت سے تم دنیا کے اچھے سے اچھے نظام معیشت، نظام سیاست، نظام عدالت، نظام تہذیب و ثقافت قائم کر سکتے ہو۔ اچھے قوانین بنا سکتے ہو. نور کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن حکیم جس قانون کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے وہ اس کا نور ہے، اور جس چیز سے وہ روکتا ہے وہ اس کی تاریکی ہوتی ہے جس سے روکتا ہے. وہ حکم دیتا ہے کہ سود حرام ہے، سود میں تاریکی ہوگی. وہ حکم دیتا ہے کہ تجارت کرو، اس میں کامیابی ہے، تو تجارت میں نور ہوگا، برکتیں ہوگی. نور نام برکتوں کا ہے. رحمت الہی کا تعلق انوارات کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تمہیں ایسی سیاست قرآن حکیم بتائے گا کہ اگر تم نے فرعون کی سیاست کو اختیار کیا تو تاریکی ہیں، ظلمات ہیں، تمہارے سماج میں جہالت کی تاریکیاں آئیں گی، لڑائی جھگڑے کی تاریکیاں آئیں گی، قتل و غارت کی تاریکیاں آئیں گی، اجتماعی نظام تمہارا ٹوٹ جائے گا جیسے فرعون نے توڑا ہوا تھا. ان ظلمات سے بچو، تم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر آؤ. موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ جو بڑا طاقتور انوارات والا ہے، جو تجلیات باری تعالیٰ سے جڑنے والا ہے، جس کی تجلی کوہ طور پر بھی پڑتی ہے، اس سے جڑو گے تو فرعون تو نظام کے سمیت کسی سمندر میں غرق ہو جائے گا، اور تعلیمات موسیٰ علیہ السلام قیامت تک تمہارے پاس بطور نور کے روشنی کے رہیں گے. اس سے رہنمائی لوگے، فرعون کی سیاست سے رہنمائی شیطان کی قوتیں لیتی ہیں، شیطان کا اتباع کرنے والے لیتے ہیں. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا تصور یہ ہے کہ انسان ملائے اعلیٰ کے تقاضے سے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور اس کی عبادت کا جذبہ پیدا کرے. یہ ملک کی صفات ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں، یہ نیکی ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسم گناہ یہ ہے کہ تم شیطان کے تقاضے سے اپنی عادات بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے معاملات بناؤ، اپنی اجتماعی زندگی کی تشکیل کرو، اپنی انفرادی زندگی کی تشکیل کرو. اگر شیطان کے تقاضے سے تم نے یہ تشکیل کی تو گناہ غالب آئیں گے. اگر فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر کے تم نے نیکی کو غالب کیا تو تمہارے اندر صالح ذہنیت کی بنیاد پر اچھے سسٹم تشکیل پا کے ترقی کرو گے. گویا شاہ صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر نیکی کے پیچھے ایک نور ہے، ایک طاقت ہے، ایک انقلاب ہے. اگر اس انقلاب پر، اس نور پر، اس روحانیت پر نگاہ ہے تو وہ نیکی حکمت کے تقاضے سے اس کے باطن میں انقلاب پیدا کر دے گی. اور اگر اس کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے، رسم ہے، جیسے باقی رسمیں، رسم نورانیت کو تباہ کر دیتی ہے اگر وہ بری ہے. روزے بھی رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، مہنگائی بھی کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، غلط حکومتیں قائم کرتا ہے، جھوٹا نظام بناتا ہے، کفر و شرک کے نظام کو غالب کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اصلاح کی نیت سے نہیں، ذہنیت فاسد ہے. فاسد ذہنیت سے جب کوئی انسانی سوسائٹی تشکیل پاتی ہے تو وہاں شیطان بند نہیں ہوتے، کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب ایک اجتماع اچھی ذہنیت کے ساتھ ایک اجتماعی نیکی کر رہا ہوتا ہے، اچھی ذہنیت ہے، وہاں شیطان داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کے جکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری ہمت، تمہارا جذبہ، تمہارا عزم و ارادہ، تمہارا عشق اور محبت، کس چیز کا تم پر غلبہ ہے؟ اگر تمہارے اوپر غلبہ ہے انقلاب لا کر دنیا کو امن دینے کا، خوشحالی دینے کا، اچھا ایک تہذیبی ثقافتی نظام دینے کا، بہترین قانون دینے کا، یہ روشنی ہے تمہارے میں، نور ہے، اس جذبے سے جب انسان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کرسی عدالت پہ بیٹھتا ہے، کرسی سیاست پہ بیٹھتا ہے، کرسی آفیسری پہ بیٹھتا ہے، اچھے نتائج دیتا ہے۔ اور اگر ذہنیت خراب، نماز بھی پڑھ رہا ہے منافقوں کی طرح، ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ گالی دینی چھوڑی، نہ ملاوٹ کرنی چھوڑی، نہ جھوٹی سیاست چھوڑی، نہ حرام کا معاشی نظام سے توبہ کی، اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، اور زیادہ مضبوط کر دیا نظام ظلم کو، اور زیادہ مضبوط کر دیا قرضوں کی معیشت کو، اور زیادہ مضبوط کر دیا اس نظام ظلم کو جو انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، تو یاد رکھو یہ شیطان کا جکڑا جانا ان مومنین کے لیے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، ان مومنین کے لیے ہے جن مومنین کے اندر اس کا صحیح جذبہ اور اخلاص موجود ہوتا ہے۔ ورنہ تو شیطان کافر کے لیے تو بند نہیں کیا جاتا، کافر کے لیے تو اس کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جاتا۔ اسی طریقے سے جو روزے کی حقیقت سے، اس کی روح سے ناآشنا ہیں، یاد رکھو ان کے لیے تو شیطان نہیں جکڑا جاتا۔ شیطان جب بھی زنجیروں میں بند کریں گے تو وہ آپ کے عقل کی زنجیر ہوگی، وہ قلب کی طاقت ہوگی، وہ عزم و ارادہ اور ہمت کی طاقت ہوگی۔ اس ایک مہینے میں اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ میں نے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، ایک مہینہ اس پہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہیں، ذکر و اذکار کریں، 11 مہینوں میں انسان کے باطن میں وہ انقلاب نہیں آ سکتا جو اس ایک مہینے میں آ سکتا ہے۔ یہ موسم میں بہار ہے، یہ جلدی انقلاب لاتا ہے، جلدی اس کے باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے اس مہینے میں کس نصاب کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ہماری روحانی سائنس کے اعتبار سے کتنا اچھا سلیبس ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے میں اولیاء اللہ کے قلوب پر انوارات الہیہ کی بارش ہوتی ہے۔ بارش ہی نہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اولیاء اللہ نیک صالح اونچے درجے کے خواص لوگ ہیں، اس مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں، اس کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کی تاثیرات ان پر بھی پڑتی ہے جو ان کی صحبت میں رہ کر نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پر بھی پڑتی ہے جو ان سے دور ہوتے ہیں۔ گویا اس مہینے میں رحمت الہی کا نزول کیا ہے؟ وہ انوارات جس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی سے ظلم کی تاریکیاں ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے سے اور اس کی اطاعت کے تقاضے سے انسانی سوسائٹی کے اندر خوشحالی آتی ہو، انسانی سوسائٹی میں روحانی ترقی ہوتی ہو، اس کے اجتماعی مسائل حل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھو، جس قوم میں نظام ظلم ہوتا ہے وہاں شیطان غالب ہوتا ہے. اس کے غلبے کے توڑنے کے لیے ہی تو رمضان المبارک میں قرآن حکیم آتا ہے. قرآن حکیم شیطانی نظاموں کے غلبے کے توڑنے کے لیے اس کا آغاز اس مہینے میں ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس مہینے کی برکت سے وہ قومیں، وہ مذہبی جماعتیں، وہ مذہبی گروہ، یہودیت کا ہو، نصارہ کا ہو، یا کوئی اور ہو، مجوسیت کا ہو، وہ سب شکست کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب کا فرسودہ نقشہ پیش کرتے ہیں. ان کے انقلابی نظریہ، ان کا غلبے کا نظریہ، ان کا انسانیت کی خدمت کا نظریہ، انسانیت سے ظلم مٹانے کا نظریہ ختم ہو چکا، نااہل بن گئے. وہ اس الہی نظام کی قیادت کے اہل نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیادت قرآن حکیم کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر. آج قرآن حکیم کو اس نیت سے پڑھو، رمضان المبارک کے روزے اس نیت سے رکھو کہ اس کے ذریعے سے ہم نے وہی انقلاب لانا ہے جو صحابہ اس قرآن حکیم کی طاقت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ کی بھوک مٹا رہے تھے اور عدل و انصاف کو غالب کر رہے تھے. اس میں طاقت ہے، یہ قیامت تک کی کتاب ہے. اگر اس کو اس نظریے سے پڑھا جائے تو آج بھی ان صلاحیتیں کھلیں گی، استعدادیں بڑھیں گی. سیاسی نظریہ اس کا اختیار کرو، سیاست کے راستے کھل جائیں گے، اس کے علوم کھلتے ہیں. معاشی نظام کے غلبے کے اصول اس نے دیے، اس کی نیت سے پڑھو تو معاشی نظام کو سمجھنے کے علوم اس پر منکشف ہو جائیں گے. قانونی نظام قرآن حکیم کا غالب کرنے کے لیے اس کے اصول قاعدے، تو یقیناً اس کے اس پر انکشافات ہوں گے. یہ استعداد بڑھنا ہے، یہی نور ہے، اسی کی بارش ہوتی ہے. اس لیے ہمیں آج اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے، اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لینا اور دنیا کا لینا ہے، اور اپنے مذہبی حالت کا جائزہ لینا ہے. کہیں ہم یہود و نصارہ کی طرح فرسودہ مذہب تو پیش نہیں کر رہے؟ شکست خوردہ مذہبی ذہنیت تو ہماری نہیں ہے جو ظلم کی حمایت کرتی ہے، جو سرنڈر کر جاتی ہے نظام ظلم کے سامنے اور آزادی اور حریت کا جذبہ مس کر دیتی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ان نتائج کے نتائج نہیں آیا کرتے. اور اگر اکابرین علماء ربانی کے زیر اثر رہ کر، حضرت شیخ الہند کا جذبہ ہے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا جذبہ ہے، اور آزادی اور حریت کے علماء جنہوں نے دنیا میں کردار ادا کیا اس کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، صحابہ کرام کا جذبہ ہے، سب صحابہ آزادی اور حریت کے علم بردار تھے، رہنما تھے، علماء ربانی آزادی اور حریت کے رہنما تھے. آج اسی جذبے کے تحت اگر ہم یہاں رمضان المبارک گزارتے ہیں اور قرآن حکیم کا فہم حاصل کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو سیکھتے ہیں، دیگر علوم ہم یہاں پر اس ایک ماہ میں سیکھتے ہیں، یہ وہ سائنس ہے جو اللہ سے تعلق قائم کر کے انسان کے باطن کو مضبوط کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، ہمت اور جرت بڑھاتی ہے، عقل و شعور کے راستے اس پر کھل جاتے ہیں اور انسانی سوسائٹی ترقی کی طرف بڑھتی ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا، اس نیت سے یہاں رہنا، یقیناً یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو یہاں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.